لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی کوانٹیٹی سوالوں کی کم ہو تو پھر ہی کوالٹی آئے گی، اور اگر ہر بیکار سوال انسان شروع کر دے تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا، اس کی سلیکشن باقی نہیں رہتی. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ سوال میں وہ سوال ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں وہ شخص سب سے بڑا مجرم ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے ایک حلال چیز ان پہ حرام ہو گئی. یعنی بیکار کی حجتیں نکالنا اور دین میں ایسی ایسی تفصیلیں معلوم کرنا کہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ اسی چیز نے مسلمان امت کو ہلاکت سے دوچار کیا. آپ دیکھیں کہ جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا تو مسلمان کس قسم کی بحثیں کر رہے تھے کہ براق حلال ہے کہ حرام ہے، کس جانور کا گوشت کھانا چاہیے اور کس کا نہیں. اس کی تفصیلات سیدھی سادھی قرآن اور سنت میں ملتی ہیں، لیکن وہ جانور جو زمین پہ پائے ہی نہیں جاتے ان کے بارے میں بحث کرنا اور بلا مقصد باتیں کرنا، ادھر اصل دین کو بھی مشکل بنانا ہے اور لوگوں کو بھی دماغ خراب کرنا ہے. لہذا ایسے سوالوں سے منع کیا گیا. اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتوں کے بارے میں بھی مت سوال کیا کرو کہ اگر تم پہ وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں سخت ناپسند ہو. مثلا ایک دفعہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے. اب اگر اسے بتا دیا جاتا تو اس کے لیے باعث آر ہوتا. لہذا اس چیز پر سختی سے روکا گیا کہ بیکار اور بے معنی بے مقصد سوال نہ کیے جائیں. اس کے علاوہ کثرت سوال سے مراد بھیک مانگنا بھی لی گئی ہے، کہ انسان ہر وقت اپنی حاجتیں دوسروں کے آگے رکھتا رہے اور ان سے سوال کرتا رہے. اور تیسری چیز وَإِدَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا. جیسا کہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اسے تم بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، یعنی اس کو ضائع مت کرو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ دیا کہ یہ خیر ہے، بھلائی ہے انسان کے لیے، اور اسے ایسی جگہ پر استعمال کرے کہ جہاں سے وہ بہترین خیر حاصل کر سکے، نہ کہ اس طرح استعمال کرے کہ نہ اس سے دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں کلیئر کٹ رستہ بتا دیتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں مال کو لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، وہ ان دونوں کے درمیان ایک بہترین راہ اختیار کرتے ہیں. دونوں کے درمیان یعنی بخل اور اسراف کے درمیان. اور اسراف کیا ہے؟ بلا ضرورت خرچ کرنا، حرام کاموں پہ خرچ کرنا، اور ایسی جگہ پر خرچ کرنا کہ جس سے دوسروں کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی حدیث جس میں ایک ہی چیز آخر میں آئی ہے کہ وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله، کہ ان حدیثوں کو جو پہلے گزر چکی ہیں یاد کر لیں، کہ جو رحم کے بارے میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا کہ جو تجھ کو قطع کرے گا میں اس سے تعلق منقطع کر لوں گا، اور یہ حدیث کے صلہ رحمی کہتی ہے کہ جو مجھے قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے گا، یعنی رحمت سے دور کر دے گا. اگلا باب ہے باب نمبر 42، باب فضل بر اصدقاء الاب والام والاقارب والزوجۃ وسائر من یندب اکرامہ، باپ کے دوستوں اور والدہ، رشتہ داروں، بیوی اور وہ تمام لوگ جن کے ساتھ حسن سلوک مستحب ہے ان کے ساتھ بھلائی کی فضیلت کا بیان. پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. پیچھے آپ نے والدین کی عزت کا پڑھا، اب والدین کے جو پیارے لوگ ہیں ان کے دوست احباب رشتہ دار ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام کا سکھایا ہوا خیر اس کی حدود ہی کتنی دور تک جاتی ہیں اور کتنی وسعت ہے اس میں. اور نیکیاں کمانے کے کیسے کیسے ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ قدرتی طور پر بچپن میں انسان جن لوگوں کو اپنے باپ یا ماں سے ملتے ہوئے دیکھتا ہے ان کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کا سا ایک رشتہ یا ایک فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے تو قدرتی طور پر انسان کے دل میں محبت آتی ہے. پھر اس محبت کی وجہ سے اگر انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا اور اس پر اجر و ثواب بتایا, اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے اندر خیر نہ پائی گئی. لہذا بطور خاص فرمایا کہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی, بہت بڑی نیکی, چھوٹی سی نیکی نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا جب دل چاہے وہ کر لیں گے, نہیں, ایک بڑا نیکی کمانے کا ذریعہ, بہت بڑا بزنس کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کی سہیلیوں کے ساتھ نہیں, بلکہ وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے, ان عبداللہ ابن دینار ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا من الاعراب لقیہ بطریق مکہ فسلم علیہ عبداللہ ابن عمر وحمله على حمار كان يركبه واعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار فقلنا له اصلحك الله انهم الاعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه. رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر یعنی عمر بن خطاب کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جنگلی آدمی مکہ کے رستے میں عبداللہ بن عمر کو ملا, یعنی بدو تھا کوئی. عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اس کو اس گدھے پہ سوار کیا جس پر وہ سوار ہوا کرتے تھے, یعنی اپنی سواری پہ بٹھا لیا, اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس کو عطا کر دی. عبداللہ بن دینار نے بیان کیا, ہم نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اللہ تجھے صالحیت سے نوازتا رہے, یعنی اللہ تیرا بھلا کرے, اصلحك اللہ, یہ لوگ تو عرابی ہیں, بدو ہیں, اور یہ تھوڑے سے عطیہ پر بھی خوش ہو جاتے ہیں, کوئی تھوڑی سی چیز بھی انہیں دیتے تو بڑے راضی ہو جاتے. اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس کا باپ حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا, یعنی میرے باپ کا دوست تھا اس بدو کا, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک اختیار کرے. یہ مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور روایت میں ہے, ان ابن دینار ان ابن عمر انہ کان اذا خرج الى مکہ کان له حمار يتربح عليه اذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينا هو يوما على ذلك الحمار اذ مر به اعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار فقال اركب هذا, وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك, أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه, وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي وان اباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. یہ ساری روایات مسلم کی ہیں جس میں عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب مکہ کی طرف جاتے تو جب اونٹنی کی سواری سے اکتا جاتے تو ان کے ساتھ ایک گدھا ہوتا تھا, اس پہ سوار ہو جاتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اونٹ کی سواری ایک انکمفرٹیبل سواری ہے کہ جس پر انسان بہت دیر تک بیٹھے تو اس کی ہڈیاں کڑکڑا جائیں, تو اس کے لیے وہ سواری کو تبدیل کر لیتے تھے, یعنی اونٹ سے اتر کے گدھے پہ بیٹھ جاتے, اور ایک پگڑی ہوتی تھی جس کو اپنے سر پہ باندھتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اس گدھے پر سوار تھے کہ ان کے پاس سے ایک عرابی گزرا. عبداللہ بن عمر نے کہا کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس پر عبداللہ بن عمر نے اس کو اپنا گدھا بھی دے دیا, یعنی سواری ہی دے دی جس پر وہ آرام کیا کرتے تھے ایک طرح سے سفر میں, اور کہا اس پر سواری کرو, اور اپنی پگڑی دے دی اور اس کو اپنے سر پہ باندھو. عبداللہ بن عمر کے بعض دوستوں نے اسے کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے, تو نے اپنا گدھا اس عرابی کو دے دیا جس پر تو آرام کرتا تھا, اور پگڑی عطا کر دی جس کو تو اپنے سر پہ باندھتا تھا. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ وہ نیکی کر رہے تھے اس کے ساتھ براہ راست ان کی اپنی کوئی دوستی نہ تھی, کوئی واقفیت نہ تھی, سوائے اس کے کہ وہ پہچانتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو اس کے ساتھ بھی خیرخواہی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو کہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی شمار کی گئی۔ اگلی حدیث عن ابی اسید مالک ابن ربیعہ الساعدی رضی اللہ عنہ قال بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بنی سلمہ فقال یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما۔ حضرت ابو اسعد مالک بن ربیع ساعدی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بنو سلمہ قبیلہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد کوئی ایسی نیکی بھی ہے کہ میں ان کے ساتھ کر سکوں، یعنی والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کے لیے دعا مانگنا، اور دعا پیچھے آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے حق میں مغفرت طلب کرنا یعنی ان کی بخشش کی دعا مانگنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا کہ اگر زندہ ہوتے ہوئے کوئی نظر مانی انہوں نے یا کسی نیک کام کا ارادہ کیا لیکن نہ کر سکے تو اس کو پورا کرنا، یہ بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ جیسے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بہت صدقہ کیا کرتی تھی لیکن اب وہ فوت ہو گئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ صدقہ کرتی، کیا اگر میں اس کی طرف سے اب صدقہ کروں تو اسے اس کا کوئی ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے پانی کا اہتمام کرو۔ یعنی اس دور میں مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شدید گرمی کے موسم میں پانی کا حصول ایک مشکل ترین کام تھا، فرمایا کہ اس کا اہتمام کرو۔ تو انہوں نے پھر کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کے نام پر میں نیکی کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص پوچھتا ہے کہ میری والدہ پہ کچھ قرض تھا، کیا اگر میں ادا کر دوں تو وہ ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ والدین سے اگر کوئی نیکی کے کام کرنے ان کی نیت میں ہو اور وہ چھٹ گئے ہوں تو اولاد کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل کرے۔ بعض والدین علماء ہوتے ہیں، کتابیں لکھ کے ہاتھوں سے چھوڑ جاتے ہیں، ان کو کچھ چھپوانے والا نہیں ہوتا، اولاد ناخلف ہوتی ہے اٹھا کے انہیں کتابوں کو ردی میں بیچ ڈالتی ہے۔ تو ایسی صورت میں والدین کے ساتھ ایک بڑی نیکی ہے کہ ان کے لیے انسان صدقہ جاریہ اس طرح کا ہو کہ جو نیک کام وہ کرنا چاہتے تھے یا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے ان کی طرف سے یا ان کے نام پر ایسے کام کیے جاتے رہیں۔ اور پھر فرمایا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ سب کام والدین کے مرنے کے بعد ان کے حق میں صدقہ جاریہ ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجه رضي الله عنها وما رايتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها عداء ثم يبعثها في صدائق خديجه فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي روايه وان كان ليذبح الشاة فيغدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي روايه كان اذا ذبح الشاة يقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه وفي روايه قالت استاذنت هالة بنت خويلد اخت خديجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجه فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ حضرت خدیجہ پر کیا، حالانکہ میں نے ان کو بالکل نہیں دیکھا تھا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے، بہت ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات بکری ذبح کر کے اس کے اعضاء علیحدہ علیحدہ کر کے یعنی اس کا گوشت بنا کر خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے۔ اس پر میں اکثر کہا کرتی یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھی اور ایسی تھی، یعنی تعریف کے کلمات ادا فرماتے، اور پھر فرماتے کہ اس سے میری اولاد بھی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرما کر اس کی سہیلیوں میں مناسب گنجائش کے مطابق ہر ایک کی طرف ہدیہ بھیجتے, یعنی ان میں اس انداز سے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے کہ سب کو کچھ نہ کچھ پہنچ جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جب بکری ذبح فرماتے تو فرماتے کہ اس کو خدیجہ کی پیاری سہیلیوں کی طرف بھیج دوں. اور ایک روایت میں ہے کہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ کو خدیجہ کا اذن مانگنا یاد آ گیا, یعنی وہ بہن تھی ان کی, ان کا انداز یا آواز یا وہ سب کچھ, تو آپ اس یاد سے جھوم گئے اور فرمایا اللہم ہے اللہ حالہ بنت خویلد ہے, یعنی انہوں نے ایک دم جیسے اچنبھا ہوتا کہ شاید خدیجہ آ گئی ہیں, تو پھر چونک کے کہتے ہیں اللہم حالہ بنت خویلد, یہ تو حالہ ہے, ان کی بہن ہے. قولہ فرطاہ ہوا بالحاء, یہ فرطاہ کا لفظ جو ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے, اس کے معنی ہے کہ آپ اس کے اجازت مانگنے پر فکر میں پڑ گئے کہ یہ خدیجہ کہاں سے آ گئی, یعنی اتنا شبہ ان کو پڑا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور کہاں کہاں تک اپنا خیر عام کرتے ہیں. کہ بیوی ہیں فوت ہو چکی ہیں اور ان کی سہیلیاں, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے والدین فوت ہو جائیں تو انہیں بھلا دیا جاتا ہے, کہاں یہ کہ ان کی سہیلیوں کو یاد رکھا جائے. اور پھر خاص طور پر جانور ذبح کرنا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے اعضاء کو الگ الگ کرنا, یعنی اس کے ٹکڑے بنانا, ایک بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. اور نبوت پر فائز ایک شخص, اتنا مصروف انسان جس کے پاس اور وقت نہ ہو, اتنے وفد آ رہے ہیں اور ایک سلطنت کے سربراہ بھی ہیں اور جنگوں کے جرنیل بھی ہیں اور ایک معلم بھی ہیں اور بے پناہ حیثیتیں ہیں آپ کی, ان میں سے آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں کس قدر فکر مند ہوتے تھے. ہم سب کے لیے اس میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. اگلی حدیث ہے, وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجت مع جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فی سفر فکان یخدمنی فقلت له لا تفعل فقال انی قد رأیت الانصار تصنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا آلیت على نفسی الا اصحب احدا منهم الا خدمته. متفق علیہ. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ تھا, وہ میری خدمت کیا کرتے تھے. میں ان سے کہتا ایسا نہ کرو, شاید ہم دباتے یا کوئی پانی لا دیتے یا اور جو چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوتی وہ پوری کیا کرتے تھے. تفصیل تو یہاں نہیں لکھی, لیکن سفر کی خدمت یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کا ضرورت مند ہو یا تھکا ہارا ہو. وہ جواب دیتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے کہ سفر میں آپ کی خدمت کرتے تھے, تو میں نے قسم اٹھا لی کہ میں انصار میں سے جس کی رفاقت میں جاؤں گا سفر پر, میں اس کی خدمت ضرور کیا کروں گا, کیونکہ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, تو ان کی اس خدمت کے سلے میں میں ان کی خدمت کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ کیا تعلق اور کیا صلہ ہے, صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ جنہوں نے حضور کی خدمت کی میں ان کی خدمت کروں گا. حالانکہ اس میں ہم جیسا کوئی ہو تو کہے کہ یہ ایک بیکار سا کام ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی کتنے حریص ہوتے تھے, اور یہ صرف دل کے جذبات کا ایک اظہار کا طریقہ ہے. حالانکہ اگر کوئی نہ کرے تو اس پر نہ کوئی کفر لازم آئے گا اور نہ ہی اس کا نام کوئی گناہگاروں میں شامل ہوگا, لیکن نیکی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگلا باب ہے باب نمبر 43, باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان فضلہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کرنا اور ان کے فضائل کا بیان. قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارشاد خداوندی ہے, اے پیغمبر کے اہل بیت, اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو شخص ادب کی چیزوں کو جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. ان دونوں آیتوں کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ہر میل کچال اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو. اور دوسرے میں فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اور اہل بیت کو شاعر اللہ میں یہاں دراصل شمار کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے, ان سے محبت کرنا یہ انسان کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اب اس سے مراد کیا ہے, حدیث اس کی مزید وضاحت کرے گی. وعن یزید بن حیان قال انطلقت انا وحسین بن صبرت وعمر بن مسلم الى زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فلما جلسنا الیہ قال له حسین لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعد الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوه بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. حضرت یزید بن حیان روایت کرتے ہیں کہ میں اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس گئے. جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو حسین نے ان سے کہا کہ اے زید بن ارقم, تم نے تو خیر کثیر کو پایا ہے, یعنی بہت بھلائیاں سمیٹی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو, آپ سے احادیث کو سنا, آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی, یقیناً آپ بہت خیر کثیر سے ہمکنار ہوئے. اے زید بن ارقم, جو باتیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ان سے ہمیں بھی آگاہ کر, ہمیں بھی کچھ بتاؤ. اس نے کہا اے میرے بھتیجے, خدا کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ سے میری ملاقات کا زمانہ بہت پرانا ہے اور مجھ سے کچھ باتیں فراموش ہو گئی ہیں, یعنی اب بہت عرصہ گزر گیا, میں کئی باتیں بھول چکا ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیا تھا, یعنی میں نے یاد کیا تھا. بس جو حدیثیں میں تم سے بیان کروں اسے تسلیم کرو, اور جو نہ بیان کروں تم مجھے اس کے بیان کرنے کی زحمت میں نہ ڈالو, یعنی اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا. اور پھر زید بن ارقم نے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے درمیان خم نامی پانی کے چشمے پر خطبہ ارشاد فرمایا, حمد و ثنا آواز تذکیر کے بعد آپ نے فرمایا, اما بعد خبردار ہے لوگو, میں ایک انسان ہوں, جلد ہی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس حاضر ہو جائے گا تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا, یعنی دنیا سے چلا جاؤں گا, اور میں تم میں دو عظیم بھاری چیزیں چھوڑ جانے والا ہوں, ایک اللہ کی کتاب جس میں نور اور ہدایت موجود ہے, پس اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو, یعنی مضبوطی سے پکڑ لو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کی رغبت دلائی اور زور ڈالا. اس کے بعد آپ نے فرمایا, دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ سن کر حسین نے زید بن ارقم سے پوچھا, اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں؟ اس نے جواب دیا, ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں اور آپ کے اہل بیت پر آپ کے بعد صدقہ لینا حرام ہے. حسین نے کہا, وہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا, آل علی, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, آل عقیل جو ان کے بھائی تھے حضرت علی کے, آل جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے, آل عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اہل بیت میں حسین نے کہا کہ کیا ان پر صدقہ حرام ہے؟ زید بن ارقم نے کہا جی ہاں. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں خبردار میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہے. یہ بہت بہترین حدیث ہے جس میں ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ حدیث بیان کس طرح ہوتی تھی، اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ عام لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، آپ نے کیا سنا، آپ ہمیں بھی سنائیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ آپ نے کیا فرمایا، ایسی بات نہیں تھی. بلکہ اس میں اور بھی بہت سے دلائل ہیں کہ حدیث کی روایت کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، جو آپ کے بعد آئے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اسلام پر عمل کرے، لہذا انہوں نے دین کو سیکھا اور ان سے سیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے، اور پھر آگے اس کو پھیلایا، اور پھر جن کے پاس پہنچا انہوں نے پھر اسے آگے پہنچایا، اور یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ کتابوں میں سب کچھ ریکارڈ کر لیا گیا. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کے ملنے والے ان پہ رش کیا کرتے تھے. آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور آپ ان کے ساتھ غزوات میں رہے، اور آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ رش کے قابل چیز بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی خیر ملی، آپ ہمیں بھی تھوڑا سا خیر میں سے حصہ دیں. یعنی کتنی حرص تھی، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا فرمایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب میری عمر بہت ہو گئی ہے اور ملاقات کا زمانہ بھی بہت گزر چکا، کچھ باتیں میں بھول چکا. یہ ان کے بڑھاپے کے دنوں کی بات ہے، لہذا کچھ چیزیں جو محفوظ ہیں ان میں سے میں بیان کر دوں گا، اور جو نہ بیان کروں تو مجھے زبردستی نہ کرنا مشکل، یعنی میں اس قابل نہیں ہوں کہ بوجھ برداشت کر سکوں تمہارے اسرار کا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی جگہ میں پانی کے چشمے پر اترے، وہاں خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ خبردار اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، جلد ہی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس حاضر ہو جائے گا، یعنی دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو میں اس کی دعوت پہ لبیک کہوں گا، یعنی جب وہ مجھے لینے آئے گا تو میں اس کے ساتھ چل پڑوں گا، اور میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا، یعنی خود تو نہیں ہوں گا، دو چیزیں تمہارے پاس محفوظ رہ جائیں گی، میری دو نشانیاں. اور وہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنے نظام زندگی کو ڈھالو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اہل بیت ہے. اہل بیت یعنی میرے رشتہ دار. اور اس میں پھر انہوں نے پوچھا کہ اہل بیت میں آپ کی بیویاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں. اور اس کے علاوہ اور کون ہے؟ تو فرمایا آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر، یہ ہیں. ان پر صدقہ حرام ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ ان کو نہیں دی جا سکتی. اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے. تو گویا اللہ کی کتاب کے بغیر ہماری زندگیاں اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں جب تک ہم اس کو جان نہیں لیتے. اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو بکر صدیق سے ان کا قول نقل کرتے ہیں، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی عزت کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسی وقت مکمل ہوگی جب ان کی آل اولاد کی بھی عزت کرو گے. ارقبو کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی خیال رکھو، احترام کرو، عزت کرو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے اندر ان تمام ذاتوں سے بھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی تھی، ان کی اولاد اور آل سمجھتے ہوئے ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا. لیکن اب نئے دور میں لوگ داخل ہو گئے ہیں تو سب چیزیں ایک فرسودہ کہانیاں محسوس ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا سانحہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے کے بعد ہی امت مسلمہ پر گزرا کہ جب کچھ ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا. یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے بالکل ابتدائی دن ہے، اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ، اور مہینوں کی یہ تعداد اور گنتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، خود سے نہیں بنا لی گئی۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود 12 مہینے پیدا کیے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ 4 مہینے، 3 تو حج کے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم جس میں قافلے حج کے لیے آتے اور جاتے تھے، اور 4th رجب جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے کثرت سے نکلا کرتے تھے۔ ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، جنگ و جدل منع ہے اس میں، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے، یعنی اگر حرام مہینوں میں وہ تم سے لڑائی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ پھر جواب دو گے۔ محرم کا مہینہ جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے، سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4th رجب المرجب جو جماد الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور اس مقدس مہینے کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث غنیۃ الطالبین کے اندر روایت ہوئی ہے جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، کہ اسی ماہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا، اسی ماہ میں حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی، عاشورہ محرم میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے پیدا ہوئے، اسی مہینے میں آگ گلزار ہوئی، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم سے باہر آئے، اسی مہینے حضرت ادریس علیہ السلام مکان علیہ میں پہنچے، حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سلیمان کو سلطنت ملی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، اسی ماہ میں قیامت آئے گی۔ یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا جو امام عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے صفحہ 676 پر۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، پہلے 10 دن روزہ رکھتے تھے، اور اس کے خاتمے پر عید کی طرح خوشی مناتے تھے۔ اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، رمضان کے بعد اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن مستحب ہونے کا درجہ اب بھی باقی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لہذا 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جو ہے بہت بابرکت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مسلم کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس معافی کا مطلب یہ کہ جو انسان سے انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ مسلم احمد کی روایت ہے، یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، 2 دن روزہ رکھوں گا، کیونکہ انہوں نے 1 دن رکھا تو ہم 2 دن رکھیں گے، کیونکہ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کی جاتی تھی، مگر آئندہ سال آپ محرم سے پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، لہذا کچھ نے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا اور کچھ نے 10ویں 11ویں کا، 2 دن ملا کے رکھا۔ اور جہاں تک یہ بات کہ گیارہویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا, یہ بات بالکل غلط ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. لہذا محرم کے حوالے سے یہی آپ کے لیے پیغام تھا کہ اس میں اور نیکیاں کرنا بھی چونکہ بابرکت مہینہ ہے اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ خصوصی طور پر روزے کا اہتمام افضل ہے, دو رکھیں, اور اگر دو نہ رکھ سکیں تو کم از کم ایک رکھنے کی کوشش اور نیت کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا, وعلمنا ما ينفعنا, وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. باب توقير العلماء والكبار واهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم واظهار مرتبتهم. علماء بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا اور ان کو دوسروں پر مقدم کرنا یعنی آگے بڑھانا, اور ان کے مراتب کو بلند کرنا اور انہیں شہرت دینا. یہ ہے آج کا باب, جس میں ایک آیت ربانی ہے اور کچھ احادیث ہیں. اس سلسلے کی آیت ہے سورۃ الزمر کی. قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ارشاد خداوندی ہے, بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں, اور نصیحت تو وہ پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوں.
وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو والبدری الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما وفي رواية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيا أمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليا أمهم أكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. حضرت عقبہ بن عمر بدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ شخص بنے جو اللہ پاک کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، اگر پڑھنے میں تمام یکساں ہوں تو وہ انسان جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص جو ہجرت کرنے میں دوسروں سے مقدم ہو، اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جس انسان کی عمر زیادہ ہو اور کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی حکومت میں امامت نہ کرے اور نہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے. یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کی ایک روایت میں سنن کے بدلے سلمن کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ انسان جس کا اسلام قدیم ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ بہتر پڑھنے والا ہو اور قراءت میں زیادہ تجربہ رکھتا ہو، اور اگر قراءت میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو ہجرت میں مقدم ہو، اگر ہجرت میں تمام برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امام بنے. سلطان ہی سے مراد کسی انسان کی حکومت کی جگہ یا وہ مقام جو اس کے ساتھ خاص ہے. تکرمت ہی کے تا کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ اس بستر اور چارپائی اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہو. یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاض الصالحین کا باب نمبر 44 ہے، اور اس باب کے اندر ایک طویل الفاظ کی قطار ہے کہ جس میں ہمیں عزت و احترام کے مختلف طریقوں اور راستوں کا ذکر کیا گیا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء، بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا. علماء سے مراد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل علم، خواہ وہ دین کا علم رکھتے ہوں خواہ وہ دنیا کا علم رکھتے ہوں، لیکن دوسروں سے، عام لوگوں سے علم میں زیادہ ہوں یا علم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہوں. بزرگوں سے مراد ہر طرح کے بزرگ ہیں جو عمر میں بڑے ہوں، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، کسی بھی طرح سے وہ عمر میں بڑے ہوں، خواہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں. اہل فضل جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہو کسی بھی معنی میں، دنیا کی کسی بھی نعمت سے متعلق ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہو، ان کی عزت کرنا، ان کو ان کے غیر پر مقدم کرنا، یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان پر انہیں آگے بڑھانا. مثال کے طور پر اگر سب لوگ کہیں جا رہے ہیں اور بیٹھنے کی باری ہے تو پہلے انہیں بیٹھنے کی جگہ آفر کرنا، یا اسی طرح جیسے دروازے سے نکلنے کی بات ہے تو پہلے ان کے لیے دروازہ کھولنا اور ان کو آگے بڑھانا، پھر اسی طرح اگر کھانا شروع کرنے کی بات ہے تو پہلے انہیں کھانے کے لیے آفر کرنا اور ان سے ابتدا کروانا، یا اسی طرح اور جتنے بھی کام ہیں پھر اسی طرح ان کے مراتب کو بلند کرنا،